ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اس کے ذکر سے روگردانی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے. نقصان اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان پہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو غلط کام خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ بھلوا دیتا ہے کہ کیا حرام اور کیا حلال ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بتائی، والذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات، اور ذکر میں نماز، قرآن، تسبیحات اور اللہ کی باتوں کا چرچا، یہ سب کچھ آتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا پلان کرنا چاہیے کہ کہاں، کس وقت، کیسے، کیا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے. کون سا وقت ہمارا نماز کے لیے ہے، کون سا تسبیحات کے لیے ہے، کون سا وقت ہمارا قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھنے کی حد تک اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا ہم میں سے ہر ایک کا، تو بہت جلد شیطان غلبہ پا جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، سیدھے رستے پہ آنے بھی نہیں دیتے، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ غلط رستے پہ چل پڑے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو ڈائیورژن ہوتی ہے نا، وہ سیدھے رستے کے ساتھ سے نکل رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ سب جو بھی ڈرائیونگ کرتے ضرور دھوکا کھایا ہوگا، سامنے کے سائن بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ سڑک جو ادھر رائٹ ہینڈ پہ جا رہی ہے یہ ہے آپ کی سڑک، اور جب آپ اس پہ پڑ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے تو بہت دور لے جا رہی ہے. پہلے تو وہ ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہے نا، تو بظاہر بعض اوقات نیکی اور بدی کے راستے یوں بہت قریب قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ گیا کہ وہ رستہ بدلتا ہے اور انسان پھسل کے ادھر ہوتا ہے اور گیا. اس لیے ہر دم ہر لمحہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہر دم لائٹ کی ضرورت ہے. جیسے آپ یہاں پر کینیڈا میں دن کو بھی لائٹیں چلا کے چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے شروع میں دیکھ کے بڑی حیرت ہی کہ اچھی بڑی روشنی کیا ضرورت ہے اس کی، لیکن قانون ہے اور فائدے میں ہے، ظاہر ہے یہاں کا موسم ایسا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک قرآن کی روشنی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، نہیں پتا چلے گا صحیح کیا غلط کیا، کیونکہ خواہشات پردہ ڈال دیتی ہیں، شیطان آ کے اوپر اور خوبصورت پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر ہماری غفلت اور زیادہ اس کو ایزی کر دیتی ہے. لہذا ایک انتہائی غلط چیز بھی ہم صحیح سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، تو میرے پیچھے کہاں سے لگ گیا. کیونکہ جب ذکر کرتے ہیں شیطان دور بھاگتا ہے، یعنی باہر یوسوس صفی صدور الناس، خناس جو ہے پلٹ پلٹ کے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. لیکن اذا ذکر اللہ خنسا، جو ہی ذکر شروع ہوتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے. تو وہاں جا کر انسان پچھتائے گا ایسے شیطانوں کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور کہے گا کہ تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. کہ وہاں تو پھر جس کے ساتھی تھے دنیا میں، انسان اپنے دوستوں کے ساتھی ہوگا. اب اے نبی، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے. وہی حل ہے نا، مضبوطی سے تھام لو جو وحی کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے. یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، عزت کی بات ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی اللہ نے اس قوم کو جو چنا تھا اس کتاب کے لیے، یا اس کے بعد بھی دنیا میں جن لوگوں کو اس کتاب کی خدمت کے لیے چنتا ہے، وہ ان کے لیے دنیا کے ہر شرف سے بڑا شرف ہوتا ہے کہ وہ اس نام سے پہچانے جائیں اور قیامت میں بھی انہی میں سے، اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں. اللہ جس پر اتنا کرم اور فضل کر دے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں دلچسپی لے اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے کی خواہش اور تڑپ رکھتے بھی ہیں کہ وہ بھی قرآن کی کچھ خدمت کر سکیں, لیکن ان کو وہ چانسز, موقع, ماحول, طریقہ نہیں پتہ چلتا جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. اور پھر اگر انسان اس شرف کو چھوڑ کر, اس مقام کو چھوڑ کر دنیا کی حقیر چیزوں پہ راضی ہو اور طرف چل پڑے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو اہل عرب کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے چنا تھا, اس نیشن کو تیار کی گئی تھی ایک قوم صحرا میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا وہاں علیہم السلام, تو مقصود یہی تھا کہ قیامت تک کے لیے پھر دنیا کے لیے محفوظ کتاب بھیجی جائے جس کو اٹھانے والے اور جس کو آگے پہنچانے والے بھی مضبوط کردار کے مالک ہوں. تو یہ قرآن ان کو عزت دینے کے لیے آیا تھا, اور انہوں نے ضد میں آ کر اس شرف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اگرچہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے, لیکن اس کے بعد اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ جس تک یہ تعلیم آ جاتی ہے اللہ دراصل اس پر اپنا کرم کر لیتا ہے. من یرید اللہ بی خیرن یفقہ فی الدین, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جب دین کی سمجھ کے مواقع اس نے ہم کو عطا کر دیے اور پھر یہ مواقع پا کر پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں, پھر بھی ہم اس کو معمولی چیز سمجھیں اور دوسری چیزوں کو اس سے زیادہ اہم قرار دیں, تو پھر یہ ناشکری ہے. وسوف تسالون, ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نعمت پا کر کیا کرتے رہے, تم نے کیا کیا. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو, کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا, اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے, یعنی خوب مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی, اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پہ وہ کہتے اے ساحر, اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر, ہم ضرور راہ راست پہ آ جائیں گے. اس کی تفصیل پیچھے سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے, جیسے ٹڈیوں کا اور مینڈکوں کا عذاب تھا اور خون برسا ان پہ, جب وہ ان میں سے ایک عذاب ان سے ہٹ جاتا تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے, پھر مصیبت پڑتی, پھر آتے موسیٰ کے پاس کہ دعا کرو یہ مشکل ٹل جائے, پھر ہم سیدھے ہو جائیں, پھر دوبارہ اسی مشکل میں آ جاتے, پھر وہی کرتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ ان کو کیوں ذلیل قرار دیتا تھا؟ کیونکہ وہ غلام قوم سے تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام, اور ان کا اپنا کوئی ذاتی مال, اختیار, اقتدار, وہ چیزیں نہیں تھی ان کے پاس جو فرعون کے پاس تھی, لہذا انتہائی متکبر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہل مکہ یا مکہ کے سردار یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اقتدار ہے, دنیاوی اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی رونق نہیں, پھر ہم ان کی بات آخر کیوں مانیں؟ کسی بڑے کے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا, ان کے سو کالڈ بڑوں کے پاس. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے لیے کس کو چن لیتا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین, اور یہ اپنی بات کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا, اس کو یہ بھی بڑا اعتراض تھا. یعنی ہر چیز کو اس نے چن چن کے رکھا ہوا تھا انکار کرنے کی حجت کے طور پر. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آتا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. یعنی قوم کمزور تھی, قوم کے اس کے اوپر اس نے چڑھائی کی اور قوم دب کے رہ گئی اور اسی کے پیچھے اسی کے ساتھ شامل ہو گئی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. بات یہ ہے کہ جب انسان کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے, برائی اچھی نہیں لگتی, تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ہدایت کے لیے تڑپتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں. لیکن جو شخص خود نیت کا کھوٹا ہوتا ہے اور جس کو خود کوئی دلچسپی نہیں ہوتی حق اور ہدایت سے, نیکی کے کام سے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسے لوگوں کو بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اس کا دین ایمان بھی بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جدھر وہ لگاتے ہیں ادھر ہی لگ جاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ پھر ہمیں خود کو خالص کرنے اور سچا ہونے کی ضرورت ہے. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ جہنم کے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، ان کے پتھر معبود جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ان کو بھی تو لوگ خدا مانتے ہیں، تو کیا وہ بھی وہاں جائیں گے؟ ایک نے شوشا چھوڑا، باقی سب لوٹ پوٹ ہو گئے، ہنسی تالیاں بجانے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ ہم نے نعوذ باللہ آپ کی دلیل کو رد کر دیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابن مریم کا ذکر آیا تو تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، ہلڑ بازی شروع کر دی کہ واہ واہ ہم کیا دلیل لائے کہ جس کا ان کے پاس جواب نہیں، اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. یہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چند لفظ ایسے نکال لیتا ہے کہ جس سے وہ حق کو ٹھکرا سکے، جھٹلا سکے، اور اس کے بعد بڑا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے حق کو نیچا دکھا دیا، حالانکہ صرف لفاظی سے حق کو یا چیخ چلا کر یا شور مچا کر حق کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. حقیقت میں یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. دیکھیے اگر آپ حق کی تلاش کرتے ہوں، حق چاہتے ہوں، تو پھر اس کے لیے حق کو پانے اور سیکھنے اور سمجھنے کا ایک انداز بھی ہونا چاہیے کہ انسان جب کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو تعصب سے خالی کر کے سمجھتا ہے، لیکن اگر انسان جھگڑے کے موڈ میں ہو اور صرف دوسرے کو نیچا ہی دکھانا چاہے تو ایسے شخص کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی ہدایت کی بات بتا سکیں، کیونکہ وہ ہدایت پانے نہیں آیا، وہ جھگڑنے آیا ہے. تو جب بھی ایسا سین آپ دیکھیں تو ہمیشہ تسلی میں رہیں کہ آپ کے حصے میں، آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ انہی پہ چھوڑ دینا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا دین کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ ہدایت پانے کے لیے سب کچھ نہیں کرتے کہ صحیح بات کا پتہ چل جائے، کیونکہ جس کو صحیح بات پتہ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شوق اور ایک طلب اور ایک تڑپ اور ایک تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے، اور اس کے لیے وہ ہر چیز کی قربانی کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، تکبر کا شکار ہو، باقی لوگوں کو حقیر سمجھیں اور اس میں کوئی تمیز نہ ہو، خدا رسول بھی بیچ میں دھر لیا جائے، تو پھر ایسے میں انسان کو صحیح رستہ کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ کہ یہ بات بات پہ بس تم سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، دلیل سمجھتے نہیں اور دلیل کا جواب دھمکیوں میں دیتے ہیں. ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو ہوگا، لہذا ایسی کیفیت کو پھر اگنور کر دے، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. بس تم اس میں ذرا شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پہ قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی کے سوا کسی اور پیمانے یا معیار پر انسان کسی سے بھی دوستی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ دوستی دشمنی میں بدلنے والی. بلکہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایسی دوستی دنیا میں بھی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی. دوستی کے حقوق بھی صرف وہ نبھا سکتے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. سارے رشتے، چاہے وہ خون کے ہوں، نسب کے ہوں، سسرال کے ہوں، ازدواجی تعلقات ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں، کچھ بھی ہو، جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں وہ پائیدار نہیں ہوا کرتے، اور کبھی بھی ان کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی. اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، نہ کسی سے دوستی کر مگر یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی انسان. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گئے. دنیا میں بھی وہ خوف اور غم سے ایک طرح سے آزاد ہو گئے تھے، اور وہاں بھی ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. دنیا میں اگر خوف ہونا چاہیے تو کس چیز کا؟ کس کا؟ اللہ کا. اور غم ہونا چاہیے تو کس بات کا؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، میں اس کو آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا. یعنی جو دنیا میں نڈر ہو کے، بے ڈر ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہا، میں اس کو وہاں خوف زدہ کروں گا. اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، میں اس کو قیامت کے دن امن دوں گا. تو اللہ کے ڈر کا ایک اور فائدہ ہے کہ انسان ایک تو دنیا میں بھی باقیوں کے ڈر سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی وہ امن میں ہوگا. یا عبادی، اے میرے بندو، کیونکہ متقین ہے نا میرے بندے، جو پیچھے متقین پہ بات ختم ہو رہی ہے. لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، الذین آمنوا، کون ہیں ایسے لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ فرما بردار. آیات پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان آیات کو بھی مانا جاتا ہے جو ہماری سمجھ میں پوری طرح آتی ہیں، اور ان کو بھی ماننا ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ میچورٹی کے بھی لیول ہوتے ہیں، سمجھ کے بھی درجے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سب کچھ سمجھ جائیں اور دین کی ساری باتیں آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائیں، اور مختلف احکامات کی حکمتیں بھی سمجھ آ جائیں. مثلا آپ اپنے بچپن کو سوچئے، اس وقت آپ کے ذہن میں جنت جہنم کا کیا کانسیپٹ تھا؟ اسی طرح اور مختلف چیزوں کے بارے میں بالکل کانسیپٹ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. جب آپ جوان ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، دھیان اور طرح کا ہوتا ہے، اور طرح قرآن سمجھ میں آتا ہے. پھر جب آپ اور میچور ہوتے ہیں، جب آپ 40 کو پہنچتے ہیں، پھر آپ 40 کراس کرتے ہیں، پھر آپ جب اور آگے کو جاتے ہیں، تو حکمت اور وزڈم اور یہ ساری چیزیں اور طریقے سے آپ کے اندر آ جاتی ہیں، جن کی روشنی میں جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اور طرح آپ کو اور لیول پہ بات سمجھ آتی. جب آپ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو قرآن کو ایک سادہ درجے پہ سمجھتے ہیں. جو آپ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی آپ آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ایک اور لیول پر سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وکانو مسلمین، تابے دار ہوتے ہیں، فرما بردار، سبمیشن ہوتی ہے ان کے اندر، کہ جس عمر کے یا علم کے یا عقل کے درجے میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ کہتے ہیں سمے نہ بات آنا، ہمارا علم کم ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھ کے، جتنی دفعہ بھی، میرے ساتھ تو کم از کم یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ آیت تو اب مجھے صحیح سمجھ آئی ہے، میں اس سے پہلے کہاں تھی، یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہ میں اس تجربے اور اس ایکسپیرینس اور اس مشکل سے گزری نہیں تھی. جیسے جیسے لائف کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کو پرابلمز پیش آتے ہیں، جیسے جیسے مشکلات پیش آتی ہیں، ویسے ویسے قرآن سمجھ آتا ہے. قرآن ایک بک آف ایکشن ہے، یہ اٹس ناٹ اونلی بک آف نالج، کہ یہ صرف آپ کو انفارمیشن یا نالج دے رہی ہے. یہ تو آپ جب تک ایک مارکے میں جاتے نہیں، عمل کی دنیا میں اترتے نہیں، پریکٹیکل لائف گزارتے نہیں، آپ کو یہ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اب اگر کوئی شخص میچیورٹی کے لیول نمبر 2 پہ ہے صرف، اور اس کو نمبر 10 کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ قرآن پہ اعتراض شروع کر دے کہ کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اس لیے میں نہیں اس آیت کو مان سکتا. دس از رانگ. اس کو نہیں بلیم کیجیے, اپنی عقل کو کیجیے, کیونکہ ابھی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے, آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اگر انسان اتنی چھوٹی سی بات سمجھ لینا کہ وہ رب جس نے آسمانوں کو بنایا اور ان کو تھامے ہوئے, سورج کو بنایا اور اس کو ایک کنٹرول میں رکھے ہوئے, جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ بہت ہی ماہر خلاق ہے. اس نے یہ قرآن بھیجا ہے, اس کی کوئی بات بھی بے مقصد نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی تو مجھے نہیں آتی, میری عقل کو ہے کچھ خرابی, اس میں نہیں ہے کچھ بھی خرابی. تو وہ انسان غم سے, ڈپریشن سے, مصیبت سے, خوف سے, بے چینی سے نکل ہی نہیں سکتا. کون؟ جو اس پر ایمان نہ لائے, اور جو اس پر, اس کو سن کر, اس کو جان کر اس کے لیے سر تسلیم خم نہ کر دے, مسلم نہ بن جائے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا, ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یعنی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, جہاں تم ہوگے وہیں تمہاری بیویاں ہوگی. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے, اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا, تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی کہ یہ تمہارا گھر ہے ہمیشہ کے لیے. دنیا میں اگر آپ قیمتی سے قیمتی, خوبصورت سے خوبصورت گھر بھی لے لیں, ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا قرضہ اترے گا یا نہیں. قرضہ اتر بھی چکا ہے, پیڈ آف ہے, تب بھی پتہ نہیں کب تک رہنا ہے. کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتے دنیا میں. کبھی اٹھیں گے تو ٹیپ خراب ہے, کبھی اٹھیں گے تو لائٹ نہیں ہے, کبھی اٹھیں گے تو شور خرابی ہے. یعنی سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں کہ کسی وقت انسان سکون سے کہے کہ ہاں میرا گھر میری جنت. اور اگر گھر کسی طرح وہ سارے سسٹم ٹھیک ہو جائے تو انسانوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں, دوسرے سسٹم خراب. تو وہاں ہی خوف اور غم نہ ہوگا. اس وقت کہا جائے گا, میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا, تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. یہ وراثت تمہیں اعمال کے سلے میں ملی ہے. تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. یہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو کھانوں کا ذکر ہے اور ان میں سے کثرت سے جن چیزوں کو کھانے کی بات ہے وہ بھی نوٹ کیا کریں. لیکن ہم لوگ عام طور پر پھل وغیرہ مشکل سے ہی کھاتے ہیں, بس جو سٹیپل فوڈ بچپن سے جس کی عادت ہے اس کے بغیر پیٹ بھرتا ہی نہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ میری ڈائٹ صرف را ڈائٹ ہے اور میں صرف پھلوں پہ گزارا کر سکتا ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے. ایسے پروگرامنگ کوئی ذہن میں ہم نے کر لی ہے نا اپنے کہ. تو وہاں پر باقی چیزوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کا بھی ذکر ہے, لیکن فیہا فاکہۃن کثیرۃ منہا تاکلون, رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی, وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے, اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. مالک جہنم کا داروغہ ہے, پولیس مین. تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا, تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. اکثر لوگوں کو حق, سالڈ حقیقتیں وہ نہیں اچھی لگتی, سچائی نہیں اچھی لگتی, ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سچائی ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہے, تو وہ اس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں سچائی کے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ مثلا آپ سورج کو کہیں ہے ہی نہیں, میں مانتی نہیں سورج کو, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں اور یہ تو معمولی سی چیز ہے, اگر ہے بھی کچھ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ اس کو آپ تبدیل کر سکتے, وہ تو ایک حق ہے, حقیقت ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ریجیکٹ نہیں کر سکتے, دیٹ از دیئر. اسی طرح اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ بھی اسی طرح ہے, آپ نہ مانیں یہ اپنی جگہ ایسا ہی رہے گا. نقصان کس کا ہے؟ نہ ماننے والوں کا. اور یہ بھی میجورٹی کا مسئلہ رہا ہے کہ دنیا میں اکثرکم للحق کارہون, سچی بات نہیں اچھی لگتی. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور بٹر ہوتا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اگر آپ ان کو کسی بھی چیز کی حقیقت بتائیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے, پسند نہیں آتی ان کو بات. جھوٹی تعریفیں آپ ان کی کرتے رہیں اور آپ ان کے غلط کاموں پر شاباش ان کو دیتے رہیں، وہ خوش رہیں گے، لیکن جو ہی آپ ان کے سامنے حقیقت رکھیں گے تو وہ اوفینڈ ہو جائیں گے. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، وہ تو سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں، وہ پورا ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر دل کی دھڑکنیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جو ہمارے کان نہیں سنتے، مشینیں سن لیتی، الٹرا ساؤنڈ سے آپ کی کیا بچے کے دل کی دھڑکن آپ کو سنوائی جاتی ہے، تو کیا اللہ کے فرشتے ایسے سینسیٹیو کان نہیں رکھ سکتے کہ جس سے وہ چپکے چپکے کی جانے والی باتوں کو بھی پورا ریکارڈ کر لیں؟ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، رب العرش. ان سب باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو. یعنی اگر نہیں حق کو مانتے تو نہ صحیح، یہ کر لیں جو کرنا چاہتے، کتنے دن کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا حق نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. یعنی سب کچھ حق واضح بھی ہو جائے تو بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا، اے نبی، فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. ان سے درگزر کرو، ان کی باتیں سن کر ناراض نہ ہو، درگزر کرو، ان کو معاف کر دو اور زیادہ بحث نہ کرو، کہو سلام، خدا حافظ. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ جس بات کو وہ حق نہیں سمجھتے وہ کس قدر حق ہے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. والکتاب المبین. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسلسل کچھ عرصے سے ہر سورت کے شروع میں کتاب کا ذکر ہے. قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. کیوں نازل کیا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے. یعنی یہ تھا مقصد قرآن کے بھیجے جانے کا. اور اگر ہم رمضان بھر تلاوت ہی کرتے رہے اور خبردار نہ ہو ان باتوں سے جو قرآن جس کے بارے میں کر رہا ہے، تو پھر تو وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے لیے کتاب آئی ہے یا بھیجی گئی. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. فرتقب، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، یعنی بہترین صفات کے حامل تھے وہ، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے سری سنت پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی رسول ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، یعنی خود سب ڈوب گئے پانی میں اور دنیا کی ساری رونقیں اور دولت ان کی پیچھے رہ گئی، کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی اور ذرا سی بھی مہلت ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر نہیں اٹھیں گے، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یعنی یہ دلیل دیتے ہیں اپنی بات کے حق میں، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، تبا یمن کے بادشاہوں یا ان کے جو بڑے تھے ان کا یہ لقب تھا، یمن کے قبائل جو تھے ان کے بادشاہ تھے ان کا لقب، ہم نے ان کو اسی بنا پہ تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی کہ دنیا صرف عیش و عشرت کی جگہ بنا دی ہو، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا جسے فرائی کر کے جو نیچے تیل بچ جاتا نا چپکا چپکا سا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، تصور میں لائیں ابلتے پانی کو کیسے ابلتا ہے گڑ 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 کر کے اور کس طرح اس میں سے ببل اٹھ رہے ہوتے ہیں، جب یہ زقوم کا درخت کھائیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر اسی طرح کے گڑ گڑ شروع ہو جائے گی اور ابلنا شروع ہو جائے گا اندر جا کر، پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ یہ ایسا ہوتا نا جیسے کوئی مجرم ہوتا نا تو اس کو ایک مار پڑتی ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو اور لے جاؤ اس کو جہنم کی تہہ میں، وہاں جا کے اس کی خوب پٹائی لگاؤ اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، اس دنیا کے تکبر نے تجھے حق کو قبول نہ کرنے دیا، اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہارر سین یاد ہو تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کو مارتے مارتے پھر اس کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوسری جگہ پھینک کے پھر وہاں پٹائی پھر پٹائی، یعنی کوئی وقت ہوگا ہی نہیں کہ اس کی کوئی بریک ہو، ایک کے بعد ایک مختلف طرح کے عذاب، یہ مجرمین کے متکبرین کے انجام کی ایک جھلک ہے جو یہاں دکھائی گئی، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، تقوی والوں کا مقام امن والا، تقوی والے لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اس سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ اب ہمیں کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آسان ہے ہم سب خود ہی سمجھ لیں گے، اور پڑھانے والے سب بیکار کام کر رہے ہیں، یہاں پر کیا فرمایا، انما یسرناہ باللسان، ایک آپ کی زبان یعنی عربی میں آسان ہے. جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو کیا ان کو عربی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سمجھ آ جائے گا. وہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ٹرانسلیشن ان کے نزدیک قرآن ہے. ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہوتا، وہ تو ایک مفہوم ہوتا ہے صرف. تو جب تک انسان عربی کے الفاظ کو نہیں سمجھتا بات نہیں بنتی، اور عربی سیکھنے کے لیے غیر عرب کو عربی کسی نہ کسی سے سیکھنی پڑے گی، زبان جاننی پڑے گی. چاہے آپ براہ راست قرآن کی زبان جانیں یا عربی لینگویج جان کر پھر قرآن پڑھیں، جو چاہیں آپ روٹ اختیار کریں، لیکن عربی الفاظ کا معنی جاننا براہ راست بے حد ضروری ہے.